سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب و العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، جب نظر آئے وہ سر گنبد، جب نظر آئے وہ سر گنبد، کہہ کے صلی علی تھم جائیں، کہہ کے صلی علی تھم جائیں، جب نظر آئے وہ سر گنبد، کہہ کے صلی علی جب حضوری کا عالم عطا ہو، جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائیں، ان کو افسانہ غم سنائیں، جب حضوری کا عالم عطا ہو، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے مانگیں دعائیں، چپکے چپکے یہ مانگیں دعائیں، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے یہ مانگیں تیرے در پر میرا ڈر ہو یا رب، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جانا اس طرح تجھ پر لوٹائیں، جانا اس طرح تجھ پر لوٹائیں، تیرے در پر میرا ڈر ہو یا رب، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہوں تجھ پر لوٹائیں، جتنے عالم ہوں تجھ پر لوٹائیں، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، کتنے عالم ہو تجھ پر لوٹاؤں میں، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب، تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، سارے عالم کو مجنوں بنا کر، سارے عالم کو مجنوں بنا کر، میرے مولا تیرے گیت گائے، میرے مولا تیرے گیت گائے، رنگ لائیں گی کب میری آہے، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، لذتِ قرب پا کر تیری ہم، لذتِ قرب پا کر تیری ہم، لذتِ دو جہاں بھول جائیں، لذتِ دو جہاں بھول جائیں، لذتِ قرب پا کر تیری ہم، لذتِ دو جہاں بھول جائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اکثر، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اکثر، اہل درد محبت کو پائے، اہل درد محبت کو پائے، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اکثر، اہل درد محبت کو پائے، اہل درد محبت کو پائے، رنگ لائیں گی کب میری آہے، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔
حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت ہی جلد نفع شروع ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں بطریق جلد نفع پہنچتا ہے، نہ کہ بطریق سلوک، اور اس جلد کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں اتباع سنت کا بڑا اہتمام ہے، جب آپ تعالیٰ کے محبوب کا اتباع کیا جاتا ہے تو محبوب کا اتباع کرنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے، اور جب محبوب ہو جاتا ہے تو محبوبیت کا خاصہ ہے انجذاب یعنی جذب، حق تعالیٰ فوراً اس کو اپنی طرف جذب فرما دیتے ہیں، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک صاحب نے عرض کیا کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا تو عجیب جوش و خروش تھا، اور ارادہ تھا کہ پہنچتے ہی حضور کے ہاتھ چوموں گا، یہ حضرت علی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں کہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا تو عجیب جوش و خروش تھا اور ارادہ تھا کہ پہنچتے ہی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چوموں گا، اظہار شوق کروں گا، لیکن خانقاہ میں قدم رکھتے ہی وہ کیفیت فروغ ہو گئی اور ایک سکون سا ہو گیا، یہاں تک کہ ملنے کے قبل میں نے ہاتھ منہ اطمینان کے ساتھ دھوئے، پھر ان سے ملا، ارشاد فرمایا کہ اوفق بالسنۃ، یعنی سنت سے کے زیادہ موافق ہے، یہی حالت ہے اور یہی کامل ہے، کیونکہ بڑی دولت ہے اتباع سنت۔ وہ پہلی حالت بھی ایک کیفیت محبت کی ہے اور محمود ہے، لیکن یہ دوسری حالت اس سے افضل ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے تھے، پہلے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہوتا، اور جب آپ کے قریب ہو جاتے تو پھر ان سے محبت پیدا ہو جاتی، انسیت پیدا ہو جاتی۔ ارشاد فرمایا کہ بہت سے فقراء صوفیوں کی صورت بنائے پھرتے ہیں اور میلے کو چلے اور نشے کے شوقین اور گالیاں بکتے ہوئے، جن کو لوگ پہنچا ہوا خیال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ وضع اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی تو انبیاء کو ایسی ہی وضع میں بھیجتے اور ان کے ایسے ہی حالات رکھتے۔ معلوم ہوا کہ جس وضع اور حالت میں انبیاء آئے ہیں وہی وضع مطلوب ہے، دیگر حالات مطلوب نہیں ہیں۔ مقصود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جو شخص آپ کی سنت کا پابند ہو وہی کامل ہو سکتا ہے۔ اب دکاندار پیروں نے عجیب عجیب جال بچھا رکھے ہیں، عوام ہیں کہ ایسوں کے فوراً معتقد ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا گو وساوس آئیں پھر بھی افضل ہے، اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا گو وساوس نہ آئیں مفضول ہے، کیونکہ خلاف سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل بننا افضل ہے، یعنی داڑھی رکھنا، سر پر سنت کے جیسے بال رکھنا، اور ڈھیلا ڈھالا لباس مردوں کو پہننا اور تخنے کھول کے رکھنا، یہ ظاہری وضع پتہ ہے۔ تو فرمائے کہ ہم شکل بننا افضل ہے۔ اللہ کے نزدیک تو صورت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول ہے۔ یہ یاد رکھو کہ ولایت شعبہ نبوت کا ہے، جتنا زیادہ کوئی شخص مشبہ بالنبوت ہوگا اسی قدر اس کی ولایت میں کمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا اسی قدر بڑا ولی بنے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر اتباع کرے گا اور جس قدر مشابہت کرے گا۔ عوام جوش و خروش والے کو پسند کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑا کامل ہے، حالانکہ وہ کامل نہیں، البتہ معذور ہے۔ کامل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، ہر ادا ویسی ہی ہو، یعنی ظاہری وضع خطا بھی ہو اور اس کے افعال اور اعمال بھی ویسے ہی ہوں۔ نشست و برخاست، خورد و نوش یعنی ہنسنا، کھانا پینا، ہنسنا بولنا، غرض یہ کہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح ہوں، اور اس کی تربیت ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پڑھیں، سنتوں کی کتاب کو بار بار پڑھیں، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت کا طریقہ تھا، معاملات کا طریقہ تھا، وہ مختصراً ہماری سنت کی کتاب میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، اس کو غور سے پڑھیں، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ ظاہر چھوٹا مضمون ہے مختصر سا، لیکن اس میں ایک ایک ادا بہت بڑی ہے، اور اسی طرح پھر بڑی کتابوں سے بھی سنت کا علم حاصل ہو سکتا ہے اور اس کی اطلاع ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی فکر ہو جائے گی اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عمل نصیب ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کو اختیار فرماتے تھے۔ اس میں ایک حکمت تو یہ تھی تاکہ ضعفائے امت کا عمل بھی موافق سنت ہو جائے، یعنی اب کمزوری کا زمانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے کمزوری کا زمانہ آ رہا ہے، کمزوری سے کمزوری، ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور فرصتیں نہیں ہیں، ہمتیں کمزور ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کی آخری انسان تک، قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک کے لیے آسانی فرما گئے، اس لیے ہر عمل میں آپ نے سنت کو اختیار کیا, یعنی آسان عمل کو اختیار کیا, تاکہ آپ جو اختیار کریں گے وہ عمل سنت کے مطابق ہو جائے گا, تو امت کو اس پر چلنے پر سنت کا ثواب مل جائے گا. اور اگر مشقت والے راستے کو آپ اختیار فرماتے تو آپ تو فرما سکتے تھے, لیکن ہم جیسے کمزور لوگ پھر اس راستے کو کیسے اختیار کرتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت ہے امت پر, آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. اور وہ آسان صورت کو اختیار کر کے بھی اتباع سنت کا ثواب حاصل کر سکیں. اور ایک لطیف حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں تمام کمالات ہیں وہاں سب سے زیادہ بڑی چیز عبدیت کی شان ہے, اور یہ آپ کا سب سے بڑا کمال ہے عبدیت. اور کمی شک کے اختیار کرنے میں گویا قوت کا دعویٰ ہے, اور شک احوم یعنی ہلکی بات کو جو ہے اختیار کرنا اس میں عبدیت کا اظہار زیادہ ہے, کمزوری اور عجز کا اظہار ہے اللہ کے سامنے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو وجوہات سے ہمیشہ آسان عمل کو اختیار فرماتے, تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. دوسرا یہ ہے کہ آسان کام کرنے میں عجز اور عبدیت کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جو بندے کو بلند مرتبہ عطا کرتی ہے. اور ارشاد فرمائے کہ درود ایسی طاعت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی, کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخواست رحمت ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے محبوب, اور محبوب کے لیے جو درخواست کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم بادشاہ سے شہزادے کے متعلق ایسی بات کی سفارش کریں جو بادشاہ خود اس کے لیے کرنے والا ہے, تو ظاہر ہے کہ ایسی سفارش کیوں رد ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو فرماتے ہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں, صلوات سلام بھیجتے ہیں. پھر جو کام جس عمل میں اللہ تعالیٰ خود جو اللہ تعالیٰ کا خود عمل ہو اور پسندیدہ ہو اور وہ بھی اپنی محبوب ترین شخصیت کے لیے ہو, تو جب بندہ وہ درود شریف پڑھے گا تو وہی چیز جو ہے اس کی سفارش کر رہا ہے جس پر اللہ تعالیٰ خود عمل فرما رہے ہیں اور اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں, تو پھر اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف میں خاصیت رکھی ہے کہ وہ قطعی قبول ہے, وہ رد نہیں ہوتا, اور پھر اس پر اجر و ثواب اور اس پر انعامات بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی سفارش بھی محبوب ہے, تو جو درود پڑے گا وہ اللہ کا محبوب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بھی کچھ ملفوظات ہیں حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب قلب تو بس حق تعالیٰ ہی کے رہنے کی جگہ ہے, صاحب قلب تو بس حق تعالیٰ ہی کے رہنے کی جگہ ہے, اپنے قلب کو صاف رکھو, نہ معلوم کس وقت نور حق اور رحمت حق قلب پر جلوگر ہو جائے. صاحب قلب تو بس حق تعالیٰ ہی کے رہنے کی جگہ ہے, اپنے قلب کو صاف رکھو, نہ معلوم کس وقت نور حق اور رحمت حق قلب پر جلوگر ہو جائے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے, اور غیر اللہ کو دل سے نکالیں, اور ذکر کی پابندی کریں, اور گناہوں سے خوب بچیں. جو تعلیمات شیخ کی ہیں وہ گناہوں سے خوب بچیں, اور ذکر اللہ کے نور سے اپنے دل کو منور کریں, تو اس طرح سے حق تعالیٰ کا نور حق اور رحمت حق قلب پر جلوہ گر ہو جائے گی. تو قلب کو صاف رکھنا, جب نور دل میں آ جائے گا تو ظلمت خود ہی چلی جائے گی, تو ظلمت اگر ہوگی تو حق تعالیٰ کا نور اور حق تعالیٰ کی رحمت قلب میں نہیں آ سکتی. غرض یہ کہ قلب جو ہے وہ حق تعالیٰ کی رحمت کو رکھنے کی جگہ ہے. ارشاد فرمایا کہ مانع عن الحق دو شے ہیں, یعنی حق کے راستے سے روکنے والی دو چیزیں ہیں, حق کام کرنے سے روکنے والی دو چیزیں ہیں, عقل اور طبیعت. عقل خواص کی رہزن ہے اور طبیعت سب کی رہزن ہے. جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو عقل مار جاتی ہے, ان کا علم مار جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے اور ہمارے پاس عقل کی کمی نہیں, تو یہ عقل جو ہے ان کو مار جاتی ہے. ڈاکو ہے, ایمان کی ڈاکو ہے عقل, کیونکہ راستہ بنائیت کا ہے. اور دوسرا طبیعت, اور طبیعت سب لوگوں کی رازن ہے, عوام کی بھی خواص کی بھی. طبیعت چاہ رہی ہے کر لیا, طبیعت چاہ رہی ہے نہیں کیا. یہی دو چیزیں انسان کو حق سے روکتی ہیں, پس ضرورت ہے کہ شریعت کے سامنے ان دونوں کو مغلوب کیا جائے, مغلوب کی شریعت کو غالب رکھا جائے. حکیم الامت کا ایک ملفوظ ہے جو سناتے رہتے ہیں کہ طبیعت کو عقل کا, عقل کو طبیعت پر غالب کرو, یعنی کہ طبیعت چاہ رہی ہے کہ یہ کام کریں نہ کریں تو عقل سے سوچو کہ یہ کام کرنے میں فائدہ ہے تو بس اس کام کو کرنا ہے. لیکن اب اس کام کو کے اوپر ایک حدود کی پابندی ہے, شرعی حدود کی پابندی ہو تو ورنہ وہ کام گناہ ہو جائے گا. اس لیے فرمائے کہ طبیعت پر عقل کو غالب کرو اور عقل پر شریعت کو غالب کرو, طبیعت پر عقل کو غالب کرو اور عقل پر شریعت کو غالب کرو. یہی ارشاد کا مطلب ہے, شریعت کے سامنے ان دونوں چیزوں یعنی عقل اور طبیعت کو مغلوب کر لیا جائے, شریعت کو غالب رکھا جائے. اور ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ کی اولاد دار آخرت میں نہ جائے گی, اور اگر جائے گی تو ان کا کیا حشر ہوگا, آپ نے کیا اہتمام کیا اپنی اولاد کے لیے, دین کی کیا فکر کی ہے. ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ کی اولاد دار آخرت میں نہ جائے گی, یعنی مرنے کے بعد اٹھائی نہ جائے گی, کیا سوچ رکھا ہے آپ نے, اور اگر جائے گی تو ان کا کیا حشر ہوگا, آپ نے کیا اہتمام کیا اپنی اولاد کے لیے, دین کی کیا فکر کی. اور ارشاد فرمایا ایک بار نہایت خشیت سے ارشاد فرمایا کہ دیا سلائی کی طرح, ماچس کی طرح سارے مواد خبیثہ نفس میں موجود ہیں, بس رگڑ لگنے کی دیر ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تک رگڑ سے بچا رکھا ہے بچے ہوئے ہیں, جن کو نہیں بچایا وہ سلگ اٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے. یعنی انسان کے اندر تمام مادے ہیں تو ان مادوں میں آپس میں رگڑ پیدا ہو جائے نفس کے ساتھ تو پھر وہ خباثت میں مبتلا ہو جائے گا, گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. مادہ موجود ہے, بس یہی ہماری محنت اور مجاہدہ ہے کہ اس کو رگڑ نہ لگنے دیں. مسلمان کے لیے صرف ایک چیز ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا رہے. یہ بات ہماری سمجھ میں مشکل سے آتی ہے. ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے صرف ایک چیز ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں لگا رہے. اگر وہ راضی ہیں تو اس نے سب کچھ پا لیا, اور اگر وہ راضی نہیں تو تمام دنیا و مافیہ بھی اس کو مل جائے تو مچھر کے پر کے برابر بھی وہ قط نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اللہ کی نظر میں یہ پوری دنیا اور اس کے خزانے مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتے, دنیا اتنی ذلیل ہے. تو سارا کچھ مل گیا لیکن اللہ راضی نہیں تو یہ شخص ناکام ہے. صرف ایک چیز کی فکر رکھنی ہے, باقی تو سب کام اللہ بناتے ہیں, رزق بھی اللہ دیتے ہیں, صحت بھی اللہ دیتے ہیں, زندگی بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, لیکن اصل کام جو ہم جس کی فکر ہمیں پالنی ہے اور جس کے لیے ہمیں سعی کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, مجاہدہ کرنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں لگا ہے. اہل اللہ کے دل اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہوتے ہیں, ان کے پاس رہنے سے دل میں نور آتا ہے, اور جب نور آتا ہے تو ظلمت بھاگ جاتی ہے, بس اس نور سے ہر چیز کی حقیقت کھل جاتی ہے اور شبہ جاتا رہتا ہے. جو بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں راستے کے وہ سب جاتے رہتے ہیں. اسی لیے جو لوگ اہل اللہ کے پاس رہتے ہیں تو وہ مستعد رہتے ہیں اور ان کے قلب بھی نور سے منور رہتے ہیں, یہاں تک کہ ان کا قلب نور, قلب کے اندر نور قرار پا جاتا ہے. یستقر فی القلب, جب وہ قرار پا جاتا ہے پھر جہاں بھی وہ جاتے ہیں, کسی بزرگ نے فرمایا کہ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ شیر دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں ماحول سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ ماحول کو متاثر کرتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسا نورانی شخص ہے, کیسا اللہ والا جا رہا ہے, تو اس کے ہر عمل سے وہ متاثر ہوتے ہیں, اور اگر وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں, اس کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں, تو اس کے اعمال سے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اس عمل پر خود مجبور ہو جاتے ہیں, وہ عمل ان کی عادت بن جاتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کے دل اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہوتے ہیں, ان کے پاس رہنے سے دل میں نور آتا ہے, اور جب نور آتا ہے تو ظلمت بھاگ جاتی ہے, بس اس نور سے ہر چیز کی حقیقت کھل جاتی ہے اور شبہ جاتا رہتا ہے. یعنی جو چیز بری ہے بری دکھائی دینے لگتی ہے, جو چیز اچھی ہے وہ اچھی دکھائی دینے لگتی ہے, شبہ نہیں رہتا کسی چیز میں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور ارشاد فرمایا کہ معمولی چیز بھی خدا تعالیٰ ہی سے مانگے, اور یہ نہ سمجھے کہ چھوٹی چیز مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہر بڑی سے بڑی چیز چھوٹی ہی ہے, ان کے نزدیک عرش اعظم اور نمک کی ڈلی برابر ہے. یعنی ان کے لیے چھوٹا اور بڑا کوئی چیز نہیں، مشکل اور آسان کوئی چیز نہیں، ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنے میں بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، بڑی چیز بھی مانگے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مانگو قورمہ بریانی، راضی رہو چٹنی روٹی پہ. یہ ہے زندگی گزارنے کا پرسکون طریقہ، کیا بڑی سے بڑی چیز مانگو، آخرت کی بھی خوب چیزیں مانگو، آخرت کی نعمتیں مانگو. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو ہم سے آخرت کا طالب ہوتا ہے ہم اس کو آخرت ضرور دیتے ہیں، اور جو ہم سے دنیا کا طالب ہوتا ہے ہم اسے تھوڑی بہت دنیا دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. آخرت مانگنے سے ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، محروم نہیں فرماتے. تو فرمائے کہ بڑی سے بڑی چیز مانگو، تو مانگو قورمہ بریانی اور راضی رہو چٹنی روٹی پہ. جو مالک دے دیں وہ کھا لو، جو پہنا ہے وہ پہن لو، جس طرح رکھے ہم کو ہم ان تک فدا رہے ہیں. بس یہ ہے زندگی گزارنے کا پرسکون طریقہ، کہ جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اکثر دیکھا ہے، اور جس راہ سے ہم جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اصل دیکھا ہے. وہ راہ جو ہے وہ آسان ہوتی ہے، مگر ہم خود ہی اپنے آپ کو منہ موڑتے ہیں، دنیا داری کی طرف بھاگتے ہیں، زمانے کو دیکھتے ہیں، خود ہی مشکل اٹھاتے ہیں، مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں، رسومات میں پھنس جاتے ہیں، کس کس کاموں میں پھنس جاتے ہیں، اور زندگی مشکل ہو جاتی ہے. آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تو ہمتیں چمسر اپنے در چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. کام تو صرف اتنا کرنا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا، اتنا ہی ذمہ اللہ نے ہمارے لگایا تھا کہ تم ہمارے کام سے لگو، باقی تمہارے سارے کام ہم بنائیں گے. لیکن وہی بات ہو گئی کہ خادم مخدوم بنا ہوا ہے، یہ ساری کائنات خدمت کے لیے اللہ نے بنائی تھی، لیکن ہم مخدوم، ہم خادم ہو گئے کائنات کے، ہر کام کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، جو کام خود ہمارے پیچھے دوڑتے. اگر ہم اللہ کو راضی کرتے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پیچھے دوڑتے کہ ہمیں لے لو، ہمیں لے لو. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو شخص آخرت کا طالب ہوتا ہے دنیا اس کے پیچھے دلیل ہو کر آتی ہے اور وہ اس کو منہ نہیں لگاتا. یہ دنیا اتنی حقیر چیز ہے، لیکن ہم نے حقیر چیز کو بڑا بنا لیا اور اس کو مقصود بنا لیا، یہی وجہ ہے ہماری پریشانی کی. تجاویز ایسی ایسی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہمیں ایسے رہنا چاہیے، یہ حالات ہمارے اوپر آنے چاہیے، اسی وجہ سے انسان پریشان ہے. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمام تر پریشانی تجویز سے آتی ہے. تفویض اختیار کرو، تفویض یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مکمل سپرد کر دو، بس کام اتنا کرنا ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں ہونے دینا، اللہ کو راضی رکھنے کی جستجو اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر. یہ کرتے رہو، پھر جس حال میں وہ رکھے اس میں راضی رہو. سمجھ لو کہ ہمارے مولا کا یہی حکم ہے، یہی حالات ہمارے لیے مفید ہیں، مگر تجویز نے ہر انسان کو پریشان کر رکھا ہے. ہم نے اپنا معیار مقرر کر لیا کہ ہمارا یہ معیار ہونا چاہیے، اتنی کمائی ہونی چاہیے، ایسا گھر ہونا چاہیے، بچوں کی تعلیم ہو تو فلاں اسکول میں ہو، فلاں چیز ہو، یہ بھی چیز گھر میں ہو، یہ بھی چیز ہو، اتنے برتن ہو، اتنے کپڑے ہو، یہ سب معیار بنانا جو ہے، یہاں تک کہ رشتوں کے اندر لوگوں نے اتنے معیار بنا رکھے ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ رشتوں کی کمی نہیں ہے، رشتوں کی تنگی انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو اپنا معیار مقرر کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایسا لڑکا چاہیے یا ایسی لڑکی چاہیے، اسی وجہ سے مارے مارے پھرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ رشتوں کی کمی معلوم ہوتی ہے. حالانکہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے اس کے جوڑ بنائے ہیں، آسمانوں پہ مقدر لکھے ہیں، جوڑ لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ٹالتے رہتے ہیں کہ ابھی یہ ایسا رشتہ چاہیے، ایسا رشتہ چاہیے، یہاں تک کہ پھر رشتے آنے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے سلیم عطا فرمائے. اور پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اتباع سنت کو ہم اختیار کریں، اور اس کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ خوب ذوق و شوق سے اور پابندی سے کریں. انشاءاللہ بار بار پڑھنے سے وہ باتیں ہمارے اندر انشاءاللہ پیدا ہونی شروع ہوں گی. اور دوسرے یہ کہ دل بنانے کی فکر کریں. دل بنانا اصل چیز یہی ہے، دل ہمارا بن جائے گا تو سارا جسم ہمارا اتباع میں خرچ ہوگا، پھر نافرمانی میں خرچ نہیں ہوگا، کیونکہ تمام خرابی دل سے آتی ہے. دل برا ہوگا تو تمام اعمال برے ہوں گے، دل اچھا ہوگا تمام اعمال اطاعت والے ہوں گے، نیکی والے ہوں گے، اور اخلاق والے ہوں گے، معاملات اچھے ہوں گے، معاشرت اچھی ہوگی. اور دل کے اندر بربادی ہے، دل برباد ہے، بری بری عادتوں سے بھرا ہوا ہے، تو پھر وہی اس سے برآمد ہوگا، وہی آغاز سے ظاہر ہوگا. دل بنانے کی محنت کرنی ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ بھئی اللہ والے سے تعلق کریں، اس کو اپنے احوال کی اطلاع کرتے رہیں اور اس کی تجاویز پر اعتماد کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ عمل کریں، پابندی سے عمل کریں. پابندی سے عمل نہیں کرتے بار بار پھسل جاتے ہیں، وجہ پھر اس وجہ سے وہیں کے وہیں دھرے رہتے ہیں بےچارے، چل نہیں پاتے اور پھر پریشان بھی رہتے ہیں کہ ہم جو ہے تعلق بھی ہے اور ہمارا کام کیوں نہیں بن رہا. تو وجہ پریشانی کی یہ ہوتی ہے کہ ہم پھسل جاتے ہیں، جیسا بتایا گیا ویسا نہیں کہیں گے، جیسا بتایا گیا ویسا کریں گے نہیں، ذکر کی پابندی کریں گے نہیں، اطلاع حال کریں گے نہیں، تو نتیجہ یہ کہ وہیں کے وہیں ڈرے رہتے ہیں. تو دل بنانے کی فکر کرنی چاہیے، گناہوں سے خوب ہمت کے ساتھ بچے، خصوصاً وہ چار گناہ جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے تعلیم فرمائے ہیں کہ جو شخص چار کام کر لے گا اللہ کا ولی بن جائے گا. ایک مردوں کے لیے فرمایا کہ مرد تینوں طرف سے ایک مٹھی گاڑی رکھ لیں چہرے پر، اس میں کمی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں. گنپتی کی ہڈی جہاں شروع ہوتی ہے اس سے نیچے نیچے سب یہ جبڑا جہاں ختم ہوتا ہے، یہ بعض نائیوں کے پاس جاتے ہیں اور یہاں سے چھوٹی کر دیتے ہیں، بعض بالکل ہی باریک کر دیتے ہیں. ایسے حرام کام کا بے لذت گناہ کا کیا فائدہ کہ داڑھی بھی رکھیے بڑی لیکن اس کا خیال نہیں رکھتے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مٹھی سے کم اگر ایک چاول بھی کترا دیا تو وہ حرام ہوگا. اسی طرح یہ جبڑے جہاں مل رہے ہیں یہ جگہ حد ہے داڑھی کی، اس کے اوپر والے بال صاف کر سکتے ہیں، نیچے والے بال داڑھی میں شامل ہیں، داڑھی بچہ داڑھی میں شامل ہے، اس کی کٹنگ نہ کریں، سیٹنگ نہ کریں. اسی طرح گردن میں جو بال ہیں اس کو صاف نہ کریں، ان بالوں کو صاف کر سکتے ہیں جو گردن سے سینے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو گردن پہ بال ہیں وہ داڑھی کے اندر شامل ہو رہے ہیں اس کو صاف نہ کریں، وہ داڑھی میں شامل ہیں. تو اس طرح سے داڑھی کو شرعی طریقے سے پورے کمال کے ساتھ رکھیں، اس میں کبھی کوتاہی نہ کریں، چھوٹا نہ کریں اس کو. تو ایک یہ، اور دوسرا مردوں کے لیے جب ٹخنے چل رہے ہوں، کھڑے رہے ہوں دو حالتوں میں، ٹخنے کو کھلا رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈگے گا جہنم میں جلے گا. لیکن بار بار تنبیہ کی جاتی ہے لیکن ہمیں اس کا خیال نہیں رہتا، ٹخنے ڈھکے رہتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں. جو چیز جو گناہ جو گناہ کو معمولی سمجھتا ہے وہ گناہ کو معمولی سمجھنا کفر ہے، کفر تک پہنچا دیتا ہے. گناہ کو معمولی نہ سمجھا جائے، چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، کیونکہ چھوٹے گناہ کے اصرار سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے، کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. اس لیے ہر گناہ سے اس طرح بچیں جیسے آگ لگ جاتی ہے، چھوٹی سی چنگاری آتی ہے کوئی آرام سے نہیں بیٹھا رہتا بلکہ اس کو بجھانے کی فکر کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ بڑی آگ کا پیش خیمہ ہے. اسی طرح چھوٹا گناہ بڑے آگ بڑے گناہ کا پیش خیمہ ہوتا ہے، خود کثرت سے چھوٹے گناہ کرنے سے گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس سے گناہ کی عادت پیدا ہو جاتی ہے. تو غرض دو گناہ سے یہ بچنا ہے کہ کسی وقت بھی ہمارے ٹخنے اوپر سے آنے والے لباس سے نہ ڈھکیں، چاہے پاجامہ ہو چاہے لنگی ہو یا جبا ہی کیوں نہ ہو، چادر ہی کیوں نہ ہو، سردی کا زمانہ ہے چادر اوڑھیں، اس کا خیال رکھیں کہ اس کا کونا ہمارے ٹخنوں سے نیچے نہ ہو جائے، کیونکہ یہ گناہ دوزخ میں لے جانے والا گناہ ہے. تو اس کا خیال رکھیں. اور اگر اظہار ڈھیلا ہو کر نیچے آ جاتا ہے بعض دفعہ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی جس بات کی انسان کو فکر ہوتی ہے اس کا ہر وقت وہ خیال رکھتا ہے، تو اس کی ہم فکر پالیں کہ ہمارا ٹخنا نہ ڈھک جائے. تو جب کھڑے ہوں اپنے ٹخنوں کو دیکھ لیا کریں کہ بھائی ڈھک تو نہیں رہے. اب یہ نہیں ہے کہ ڈھکے ہوئے ہوں پھر اس کو کھڑے ہو کر ٹونگ رہے ہیں اٹھا رہے ہیں، تو ٹونگنا اٹھانا تو ٹھیک ہے لیکن اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے حکم کا احترام نہیں ہے، اس کی ہلاکت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کہ کس قدر. جہاں میرے شیخ فرماتے تھے جہاں بارڈر پر جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس بارڈر کے کئی کافی دور دور تک کا علاقہ خالی کرا لیا جاتا ہے کہ بھائی یہاں کہیں جنگ ہو رہی ہے کہیں بم آ کے نہ لگ جائے، کتنا ڈر کے بھاگتے ہیں کہ جنگ کے علاقے سے دور ہو جاؤں. تو لیکن ہمیں اس کی ہلاکت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہمیں دوزخ میں لے جانے والا ہے، اس لیے فکر نہیں کرتے ہیں، فکر کرنی چاہیے. اور تیسری چیز تو سب جانتے ہی ہیں تکرار کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میرے سب دوستوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. آج کل یہ موبائل کیا آ گیا ہے کہ آنکھوں کا زنا کا یعنی کثرت ہونے لگ گئی ہے، ہر کوئی جو ہے شکایت کرتا ہے اچانک سے، ہم فلاں چیز دیکھ رہے تھے اچانک سے یہ آ گیا، فلاں کام کرنا چاہ رہے تھے یہ آ گیا. معلوم ہو کہ فلاں کام بھی فضول ہی تھا، لو کام تھا، خبریں سننا ہے، کہیں کچھ کرنا ہے، ہزاروں اس میں شغل ہیں. تو ضرورت کیا ہے اس کی. ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اور حیات دوزہ کا کیا ہے شغم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر, بلکہ راستہ طے کرنے والا. کہ مسافر تو پھر کہیں ٹھہر جاتا ہے, لیکن راستہ طے کرنے والا کہیں اطمینان نہیں پکڑتا, بلکہ وہ چلتا ہی رہتا ہے تاکہ میں جلدی اپنی منزل پر پہنچوں. یہ طریقہ ہے. دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہاں کی رنگینیوں سے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, لو لائف کے اندر پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. پورے قرآن پاک میں بار بار جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبت سے ڈراوے بھی دیے ہیں اور بشارتیں بھی دی ہیں کہ بھائی تم دنیا کو اس طرح سے گزار لو, پھر تمہاری عیاشی عیاشی ہے, جنت میں تمہارے ایسی عیش ہوں گے اور وہاں کوئی گناہ نہیں, گناہ کا تصور نہیں, وہاں کوئی شریعت نہیں ہوگی, کوئی پابندی نہیں ہوگی, تھوڑے دن تم یہاں گزار لو. اور دیکھو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, اس میں جگہ نہیں, جی نہیں, جی نہ لگانا. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبت سے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی, لیکن ہماری تمنائیں امیدیں اتنی لمبی گزر گئی ہیں کہ موت کہاں رکھی ہے, موت سے بھی آگے نکل گئی ہیں وہ تمنائیں, کہاں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی لمبی لمبی خواہشات. تو اس پہ قابو کرنا چاہیے. وہ بہرحال نظر کی حفاظت, چاہے گھر کے اندر نہ محرم ہو, چاہے بازار ہو, دفتر ہو, ہوٹل ہو, یا ریلوے اسٹیشن ہو, ایئرپورٹ ہو, کہیں پر بھی ہم جائیں, گھر سے باہر نکلیں, ارادہ کر کے نکلیں کہ نظر کی حفاظت رکھنی ہے, کسی نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے, نہ مرد کی عورت پر پڑے, نہ عورت کی نامحرم مرد پر پڑے. تو ایک تو یہ, اور دوسرا موبائل کے اندر غیر ضروری کاموں سے بہت زیادہ اجتناب کی ضرورت ہے. اپنے نفس کو کچل ڈالیں, ہاتھ نہ لگائیں. دو دو ڈھائی ڈھائی بجے تک جو ہے وہ یہ موبائل چل رہے ہیں, عورتیں بھی چلا رہی ہیں, اور عورتوں کو کیا ضرورت ہے دو ڈھائی بجے یہ موبائل استعمال کرنے کی, لیکن چلا رہی ہیں. اور پھر شکایتیں بھی کرتی ہیں, ہمارے ساتھ فلاں پریشانی, شوہر ہمیں تنگ کر رہے ہیں, اولاد ہماری نافرمانی کر رہی ہے, کیا کیا شکایتیں آ رہی ہیں. تو اپنی اصلاح نہیں کریں گے بلکہ دوسروں کی شکایتیں چلی آ رہی ہیں. تو یہ اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے, اپنے ہی ساتھ ناانصافی ہے. شیخ کا کیا جائے گا اور اللہ کا کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں, اور نہ کسی گناہ سے اللہ کا کوئی نقصان ہے. جو کچھ انسان کرے گا وہ اسی کے لیے ہے. تو کیا فائدہ کہ اپنے آپ کو بھی ستا رہے ہیں, پریشان بھی ہیں, اور وہ چیز چھوڑتے نہیں جو پریشانی کا سبب ہے. غرض یہ کہ موبائل سے تو بہت دور رہنے کی ضرورت ہے, اور بچوں کو بھی اس سے بچایا جائے, اور صرف شدید ضرورت میں جائے استعمال کر لیا جائے, اس کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے, اور انہی باتوں سے پھر میرے دوستو ہمارا قلب بچے گا, ورنہ ہمارا قلب غیر اللہ میں مجبور رہے گا. غیر اللہ کی غلاظت اور گندگی اور نجاست دل میں بھری رہے گی. کسی نے کہا ہے کہ بھائی اپنے دل کے اندر دیکھتے رہو, نگرانی کرتے رہو. ایک سکندر ہے اور ایک دارا. فرمایا کہ ایک عجیب سا شعر ہے, وہ تو یاد نہیں آ رہا مجھے, فارسی کا ہے, لیکن اس میں فرمایا کہ سکندر اور دارا کی لڑائی رہتی تھی. لیکن یہاں سکندر اور دارا سے مراد وہ بادشاہ نہیں ہے, بلکہ سکندر تم ہو اور دارا شیطان ہے, ابلیس. ان دونوں کی لڑائی چل رہی ہے. تو اپنے گھر کے اپنے دل کے اندر دیکھتے رہو کہ تمہارے دل کے اندر دارا گھسا ہوا ہے, دارا شیطان. تو دل کے اندر ظلمت ہی ظلمت نظر آئے گی. اس کی اصلاح کی فکر کرو, ذکر اللہ کی پابندی سے, گناہ سے بچنے سے, اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کچلنے سے, اس کی نگرانی کرتے رہو, اس کو صاف کرتے رہو, اور اس کو صاف رکھو تو انشاءاللہ تعالی دل بنتا چلا جائے گا. نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے, ہری میں دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. دل کی نگرانی, فرمایا دل کی نگرانی بڑے لوگوں کا کام ہے, بڑے اونچے درجے کے لوگوں کا کام ہے, اللہ والوں کا کام ہے. اللہ والا بننا ہے تو دل کی نگرانی ہم کرتے رہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے, الاثم ما حاک فی صدرک, کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے. تو دل بھی تو بنا ہوا ہو, دل وہ ہو جو سلامتی والا دل ہو, قلب سلیم ہو, اور اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے سے اس کے قلب کے اندر سلامتی پیدا ہو چکی ہو, تو تب وہ آپ کو کھٹک پیدا کرے گا. ورنہ تو بڑے بڑے گناہ ہم پی جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں. زبان کس طرح ہماری چل رہی ہے, غیبتیں ہو رہی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم صوفی ہیں, بڑے نیک ہیں, ہم بلوغ ہیں, تو یہ تو اپنے ساتھ ناانصافی کرنا ہے, اور خواتین جو ہیں وہ شرعی پردہ کریں. اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ دیکھیں خواتین چاہے تفسیر نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے, حدیث نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے, مدرسے میں نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے. علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. عورتوں کے لیے گھر سے نکل کر مدرسوں کے اندر یہ تفسیر اور حدیث اور یہ علم دین پڑھنا کوئی فرض اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت فرائض کو ادا کرے یعنی نماز روزہ زکات وغیرہ پابندی سے دیتی رہے اور عفیف رہے پاک دامن رہے اور اپنے اس کا شوہر اس سے راضی ہو, دیکھیے کتنی بڑی بات, اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. بتائیے یہاں کہاں تذکرہ ہے, ہو یہ رہا ہے کہ تفسیر بھی پڑھی جا رہی ہے اور حدیث بھی پڑھی جا رہی ہے اور فقہ بھی پڑھا جا رہا ہے, ترجمے بھی بڑے بڑے پڑھ رہے ہیں, لیکن حالت یہ ہے کہ موبائل سے جو ہے ایسا لگاؤ ہے کہ کیا کہیے کیا کہوں میں. اور ایسی مجالس کے اندر جہاں مخلوط ماحول ہے, ویڈیو بن رہی ہے اور تصویریں کھینچی جا رہی ہیں, گناہوں کا ماحول ہے, پٹاخے بازی ہے, ناچ گانے ہیں, مخلوط اجتماع ہے, اس سے اجتناب نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بھائی ہر بات علماء سے پوچھنے کی نہیں ہے, نہ پوچھو بھائی کسی عالم کا کیا نقصان ہے, آپ کا اپنا ہی نقصان ہے. بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس عورت کے لیے یا اس مرد کے لیے اور زیادہ پکڑ کی بات ہے یہ کہ کیونکہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیوں نہیں کیا. ہاں اس پر سات مرتبہ خرابی اور افسوس آیا ہے حدیث پاک میں کہ جو علم حاصل کرے اور اس پر عمل نہ کرے. قرآن پڑھ رہے ہیں, حیرت کی بات ہے کہ اسی آیت کے خلاف چل رہے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں خدا کی پکڑ سے, نہیں ڈرتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اللہ اور رسول کی باتیں پڑھ رہے ہیں لیکن جی کھول کے گناہ کر رہے ہیں. ارے اس سے کیا ہوتا ہے, زمانے کو دیکھو کیا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, زمانے کو مت دیکھو اپنے رسول کا راستہ دیکھو, اللہ اور رسول کا راستہ دیکھو. ڈر خوف ہی نہیں رہا بلکہ اور زوم پیدا ہو گیا. وہی بات جو فرمائی کہ سکندر تم ہو, تم جو ہے وہ اپنے آپ کو رستم سمجھ رہے ہو, تم کو پیغام بڑی تفسیریں پڑھ لی ہیں, بڑی حدیثیں پڑھ لی ہیں, ملانی ہو گئی ہم علامی ہو گئی, مگر گناہوں کا یہ حال ہے کہ گناہ نہیں چھوڑتے گناہوں کے اندر, اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی ہر بات نہیں پوچھا کرو, روکتے ہیں دوسروں کو. یہ خیفا ہے کوئی جو روکتا ہے دوسرے کو؟ میری تو آج بھی میں افسوس کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بزرگوں کے ساتھ رکھا, بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پوچھتے رہتے تھے, اصلاح لیتے رہتے تھے, لیکن آج بھی حسن کو افسوس ہے کہ کاش ہم اور فلاں فلاں معاملے کو بھی پوچھ لیتے, فلاں فلاں بات بھی پوچھ لیتے کہ ہم بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں. آج تک روتی ہیں, میرا دل روتا ہے کہ کاش ہم فلاں بات پوچھ لیتے, کاش ہم یہ بات کی اطلاع کر دیتے. کتنی باتیں ہم چھپا لیتے ہیں بزرگوں سے کہ بھائی اور کیا یہ کیا, اب کہاں تک سختی کریں کہاں تک وہ کریں, چھوڑو. یہ شیطان ہے اپنے اندر کا, یہ نفس ہے کہ جو روکتا ہے, تو یہ بیوقوفی ہے, حماقت ہے, یہ حالت ہے. میری تمنا تھی کہ ہر چیز میں اپنے بزرگوں, میرا ہر معاملہ کسی طرح میرے بزرگوں کے سامنے آ جائے, اور یہی حقیقت ہے بزرگوں کے ساتھ رہنے سے جو اصلاح ہوتی رہتی ہے, انسان کی جو بری عادتیں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں بزرگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں اور ٹوکتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ بات اچھی نہیں یہ بات اچھی نہیں, اسی طرح سے اصلاح ہو جاتی ہے. اسی طرح جب ہم اپنے غائبانہ اعمال کی اطلاع کریں گے تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی. کامل اصلاح چاہیے یا ادھوری اصلاح؟ رسالے میں لکھا ہے کہ علومت نے فرمایا کہ ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ہمیں دے دیا, یا ہم اس کی مثال ایسی دی کہ بھائی کوئی کرتا سلوانا ہے درزی کے پاس گئے اور درزی نے جو ہے کرتا سی دیا, لیکن دیکھا کہ ایک آستین چھوٹی ایک بڑی ہے, آپ قبول نہیں کرتے. پاجامے کا ایک پینچا اوپر ایک پینچا نیچے, آپ قبول نہیں کرتے. یہاں تک کہ قمیض کو تنگ کر دیا جو چوڑائی بتائی تھی, آپ قبول نہیں کرتے. لمبائی بتائی تھی اس میں چھوٹی کر دی, کاٹ دی کہ گرمی کا زمانہ ہے ذرا چھوٹی کر دی, یا سردی کا زمانہ ہے ذرا دو چار انچ لمبی کر دی, آپ قبول نہیں کرتے. مگر دین کے معاملے میں ہماری فکر نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کس نمونے میں حاضر ہوں گے, کس شکل میں ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, کہ ہم نے تمہیں ایک نمونہ دیا تھا, کامل نمونہ دیا تھا, حسین ترین نمونہ دیا تھا جس میں کوئی کمی کوئی نقص نہیں تھا, اس کو تم نے کیوں نہیں اپنایا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کس حال میں حاضر ہونا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے بھی فکر کریں, اپنی اولاد کے لیے بھی فکر کریں, اور اولیاء اللہ کی صحبتوں میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی کوشش کریں, اور ذکر اللہ کی پابندی کریں, اور اتباع شیخ کریں, جو تجاویز دی جائیں اس کی فنائیت کے ساتھ اپنی عقل کو فنا کر دیں, اور شیخ کے جو بات ہے اس کو اوپر کر دیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ کام کیسے نہیں بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ تعالی صبح کو ہماری مشکات شریف کے آخری حدیث انشاءاللہ بیان کی جائے گی. اللہ تعالی قبول فرمائے, اور اس طرح ہماری انشاءاللہ مشکات شریف کی جو احادیث ہم نے چنی ہوئی تھی اس کا اختتام ہوگا. اللہ تعالی قبول فرمائے. کل انشاءاللہ دعا بھی کریں گے.